إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے پارہ نمبر 2 کے اندر شروع کریں گے. الحمدللہ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تین طلاق کا مسئلہ بیان کیا تھا اور اس میں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایگزیجریشن پائی جاتی ہے اس کو میں نے ایڈریس کیا تھا. تو آج حلالے کے اوپر یہ آیت آنے لگی ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے آج کے زمانے میں اور پری پلان حلالے کروائے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر دو بار طلاق کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, اگر کوئی شخص تیسری بار بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے, فلا جناح علیہما ان یتراجعا, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ یعنی کہ وہ بیوی پھر پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے. ان ظن ان یقیم حدود اللہ, اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے نہیں. یعنی پہلے بھی میاں بیوی رہ چکے اور پھر یہ حالات بنے کہ کسی وجہ سے تین طلاق واقع ہو گئی, اب اس عورت نے کسی اور مرد کے ساتھ شادی کی اور بائی چانس ایسے ہو گیا کہ وہ شخص بھی فوت ہو گیا یا اس نے اس بیوی کو طلاق دے دی, تو اب وہ بیوی جو اس نے چھوڑ دی دوسرے خاوند نے, وہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے بشرطے کہ اس کو یہ یقین ہو دونوں کو کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے, کیونکہ پہلے بھی وہ اکٹھے رہے تو وہ نبھا نہیں سکے. اس کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے. یہ نیچرل طریقہ ہے حلالے کا کہ اگر کسی شخص کی کوئی بیوی تھی, اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی, اب وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی, اب دوبارہ اس بیوی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا یہاں تک کہ کوئی ایسے حالات بن جائے کہ وہ جو عورت ہے وہ کسی اور خاوند کے ساتھ شادی کرے, پھر بائی چانس جان بوجھ کر پری پلان نہیں, بائی چانس وہ خاوند بھی اس کو طلاق دے دے یا خاوند وہ فوت ہو جائے, تو اب وہ پہلے والے خاوند کے پاس واپس آ سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ, لیکن اس میں شرط ہے ان ظن ان یقیم حدود اللہ, اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو دوبارہ سے اب چلا سکیں گے, کیونکہ پہلے بھی وہ آپس میں نہیں نبھ سکی تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی نہ نبھے, اور اگر ان کو یہ یقین ہے تو پھر وہ نکاح نہیں کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, جو کہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان فرمانے میں یا چیزوں کو کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے ارشاد فرمانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. اب یہاں میں تھوڑی سی گفتگو کروں حلالے کے حوالے سے کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے چکا, چاہے اس نے یکمشت دی تھی یا وقفوں سے دی تھی, اب اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. اس پہ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ صحیح ستہ سے بے شمار حوالے دے کر امت کا اجماع بتایا تھا، اگرچہ تین طلاق اکٹھی دینا حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاقیں دے دے گا تو صحیح مسلم کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث، اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے، ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق تین تصور کی جائیں گی، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع ہے، تابعین تبع تابعین، تقریباً 700-800 سال تک مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ تو پہلی شخصیت جن کو اس معاملے میں مغالطہ لگا وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ظاہر ہے وہ پروفٹ نہیں تھے، کسی بھی غیر نبی کو کوئی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انہیں اس معاملے میں غلطی لگی تو ہمیں قرآن و سنت اور اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاقیں اپنی بیوی کو دیتا ہے، اگرچہ یہ حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، اور حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرام طلاق کو بھی شمار فرما لیا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ اور اسی طریقے سے سنن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس پر غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ورنہ آپ سے فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دیکھ تین دے دیے تو ایک ہی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب کو کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک طریقہ سکھایا، اس کو جو ہٹ کر طلاق دے گا تو اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن وہ حرام کا مرتکب ہوگا، جیسا کوئی شخص چوری کی چھری کے ساتھ مرغی ذبح کر لے تو مرغی تو ذبح ہو گئی، چوری کا گناہ اس کے سر پہ، اسی طریقے سے کوئی بغیر بسم اللہ پڑے ہوئے مرغی کو ذبح کر لیتا ہے تو مرغی حرام ہو جائے گی لیکن مرغی ذبح تو ہو جائے گی، آپ کو کہ نہیں مرغی زندہ ہے، مرغی زندہ تو کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے حرام طریقے سے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی، اگرچہ یہ عمل اس کا حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی، اس پہ امت کا اتفاق ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے جن کو غلطی لگی، ورنہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی جو محقق علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے۔ یہ پینڈولم کی ایک ایکسٹریم تھی، اب پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اکٹھی تین طلاقیں دیتے ہیں تو اب ایک دوسری پارٹی موجود ہے جو ان کو حل بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم آپ کا حلالہ نکلوا دیتے ہیں، اور کئی ایسے مولوی ہیں کہ جو مشہور ہیں حلالہ نکالنے والے مولوی، اور وہ کیا کرتے ہیں ایک رات کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کرتے ہیں اور صبح کے وقت طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے لے لیتے ہیں تاکہ یہ حلالہ ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنی پچھلی بیوی خامن کی طرف وہ عورت چلی جائے۔ تو یہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت ہے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں تو پورا چیپٹر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کئی مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں لعنت ہو جائے گی لیکن چلو بیوی تو حلال ہو جائے گی، ایسے بھی ہے وہ کہتے ہیں لعنت ہوگی تو خیر ہے بیوی تو حلال ہو جائے گی، بیوی کیسے حلال ہوگی جب کہ اس کو پری پلان کیا گیا، یہ متا ہے، اور متا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر متا کو اور پالتو گدوں کے گوشت کھانے کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا تھا۔ متا یہ ہے کہ پری پلان کچھ پیسے دے کے ایک رات کا نکاح کر لیا جائے یا دو رات کا۔ تو جب بھی کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ دنوں کے بعد یا ایک دن کے بعد چھوڑ دے گا، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ تو اس کو میں نے پچھلی دفعہ مثال سے بھی سمجھایا تھا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں پوری پلیٹ بریانی کی بھول کر کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر ایک لقمہ بھی لے لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جس کا نیچرل حلالہ ہو گیا کہ اس عورت نے کسی دوسرے خاوند سے شادی کی، پھر وہ خاوند بائی چانس فوت ہو گیا یا کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ خاوند کے ساتھ نہ رہ سکی اور اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، تو اب وہ پچھلی بیوی اپنے پچھلے خاوند کی طرف آ سکتی ہے۔ تو یہ نیچرل طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی حلالہ، جو کہ بالکل غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، طلاق، نکاح اور رجوع۔
کسی شخص نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دی, اس کی طلاق ہو جائے گی. اسی طریقے سے مذاق میں نکاح کیا, وہ نکاح ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر اس نے کہا میں نے مذاق میں رجوع کیا ہے, دو طلاقیں دی تھی اس کے بعد رجوع کیا, تو رجوع ہو جائے گا. یہ شریعت کے اندر بڑے سٹرکٹ احکامات ہیں طلاق اور نکاح کے, اور یہ ہر مسلمان کو جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے اس کو یہ تمام چیزیں سیکھنا فرض ہے. ادر وائز وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جائے گا کہ پھر وہ مولیوں کے پیچھے بھاگے گا اور فتوے لے گا, اور جو اس کو صحیح بات بتائے گا اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہی ہوتا ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے فتوے لیں, تو پھر وہ مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی لالا نکلوا دیتے ہیں ایک رات کے لیے نکاح کر لیں, اور بعض اوقات وہ مولوی وہ بیوی لے کے بھاگ جاتا ہے. ایسے بھی واقعات سننے کو ملے ہیں ولیعاذ باللہ تعالی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللہ, تو یہ ہے اللہ کی حدیں, یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اللہ تبارک و تعالی انہیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو علم رکھنے والے ہیں. علم کے بغیر ہدایت نہیں ملنے کی. جس نے اپنے عقائد اور نظریات اور مسائل کی بنیاد علم پر رکھنی ہے اسی کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. اور جو کوئی شخص علم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا, جذبات کا یا معاشرتی جو معاملات چل رہے ہیں ان میں کوئی ایگزیجریشن کا راستہ اختیار کرے گا, اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. اور یہ بھی صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حکمت جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کریں. تو مومن جو ہے وہ علم کی اور حکمت کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت, پس یا تو انہیں روک لو بھلائی کے ساتھ, او أَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یا انہیں چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ. مثال کے طور پر کسی شخص نے دو طلاقیں اپنی بیوی کو دی ہیں, ابھی تیسری نہیں دی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تیسری طلاق دینے سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے. تو اگر رجوع کر لے اور اس کی نیت گھر بسانے کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احسن طریقے سے رجوع کرو, اور اگر نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دو احسن طریقے سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اور نہ انہیں روکو تکلیف دینے کی غرض سے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو. مثلا کوئی شخص اس نے پکی ٹھان لی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فارغ کرنا ہی کرنا ہے, اب دو طلاقیں دے کر تین طور تک تین مہینے تک انتظار کرنا ہے, اس کے اندر رجوع کر سکتے ہیں, اور تین مہینے کے بعد وہ عورت کی طلاق جو ہے بائن ہو جائے گی. اب اس عورت کی مرضی چاہے اس خامن سے نکاح کرے دوبارہ یا کسی اور خامن سے اگر دو طلاقیں ہوئی ہیں. لیکن وہ خامن اب کیا کرتا ہے, جب تین مہینے پورے ہونے میں ایک دن رہ جاتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے, لیکن نیت یہ ہے کہ میں پھر اس کو اپنے پاس رکھ کے پھر ذلیل کروں گا, کچھ عرصے بعد پھر طلاق دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری واقعی نیت ہے اس کو بسانے کی تو پھر رجوع کرو, ادر وائز یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق مت اڑاؤ. اب قانونی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں کر سکتا کسی کو, اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے اگر تقوی کی روح نکال دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اور انہیں مت روکو صرف اس لیے کہ ان کو بعد میں اذیت ہو گئے تم کہ چلو میں رجوع کر لیتا ہوں, ابھی ایک طلاق کا تو حق باقی ہے, کچھ عرصہ رکھ کے پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا, حالانکہ پہلی نیت ہے کہ میں نے رکھنی نہیں بیوی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا. اس عورت کے ساتھ تو جو کیا ہی کیا, وہ اپنے ساتھ ظلم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, دیکھیں وہی بات آ گئی, اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تخت مشق, مذاق نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی خواہش نفس اور غصہ نکالنے کے لیے اس کو مس یوز کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, کہ جو اس نے تم پر نازل کی ہے الکتاب قرآن والحکمہ, اور قرآن ہی حکمت اصل میں, اور اس میں سیکنڈری طور پہ سنت. یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں واعظ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے کتاب اللہ اور حکمت کے ذریعے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم, اور یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑی تلوار انسان کے دماغ پہ لٹکنی چاہیے کہ میری اگر بدنیتی کوئی شامل ہے کسی عورت کو ذلیل کرنے میں تو دنیا کو قانون کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میری پکڑ ہوگی. یہی اصل روح ہے تقوی کی, اصل روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور رہے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر عمل سے ہر نیت سے واقف ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا. اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور پھر وہ پوری کر چکے اپنی عدت تو نہ منع کرو انہیں کہ نکاح کر لیں اپنے خامنوں سے جبکہ وہ رضامند ہو جائیں. یعنی کسی خامد نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دی یا ایک طلاق دی, تین مہینے گزرنے کے بعد وہ طلاق رجی طلاق بائن بن جائے گی. اب اس عورت کی مرضی ہے, چاہے تو وہ پہلے خامد کے ساتھ شادی کرے دوبارہ نئے حق مہر اور نکاح کے ساتھ, چاہے کوئی اور خامد کے ساتھ شادی کر لے. اگر ایک یا دو طلاقیں دی تھی, تین دے رہی تو ویسے ہی فارغ ہوگی. تو اب اس نے ایک یا دو کے بعد رجوع کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس میں صحیح بخاری میں شان نزول بھی موجود ہے اس آیت کا کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا تو اس جو لڑکی تھی اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں, اس پہلے خامد نے جو تمہیں طلاق دی ہے اب ہم تمہیں اس کے پاس دوبارہ نہیں جانے دیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ اپنے پہلے خامد کے پاس واپس چلے جائے, ابھی ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں اور نکاح ٹوٹ چکا ہے عدت گزرنے کی وجہ سے, تو اب اس کی مرضی ہے چاہے نئے خامد سے نکاح کرے چاہے اسی کے ساتھ, اگر دو ہوئی ہیں یا ایک, تین ہوئی تو ویسے ہی فارغ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب یہ نہ ہو کہ بیچ میں سالے صاحب بیچ میں آ جائے کہ اس نے ہماری بہن کے ساتھ یہ کیا تھا, اس کے پاس تو اب ہم نے جانے ہی نہیں دینا اپنی بہن کو, ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کا فرمان ہے کہ مت روکو ان کو, اینکحنا ازواجہن اذا ترادوا بینہم بالمعروف, اگر وہ اپنے پہلے خامنوں کے پاس احسن طریقے سے جانا چاہیں اور وہ آپس میں راضی بھی ہوں. یا آپ کہہ سکتے ہیں میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی, یہ بات ٹھیک ہے. ادھر ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ فرمان الہی اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ظاہر ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت کے دن کی جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی پر ایمان نہیں, اس کے لیے تو یہ باتیں کوئی اثر ہی نہیں کریں گی. خوف خدا ہی جب ختم ہو جائے گا, جب انسان کو اللہ کا خوف ہی نہیں رہے گا تو پھر انسان بے شرم ہو جائے گا. یا خوف خدا ہے لیکن قیامت کے دن کی جواب دہی کا کوئی خوف نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے جو مرضی کرے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں بکھیرے, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, یہ شعر پڑھ کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہے. اللہ پر ایمان بھی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے, لیکن آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں, اس کا قبلہ بھی درست نہیں ہوتا. اسی لیے سورۃ البقرۃ میں شروع میں فرما دیا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت کے دن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں, اہل ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کا یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت بھی نفع نہیں دے گا. اسی لیے اسلام کی بنیاد تین عقائد کے اوپر ہے, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت جس میں ختم نبوت بھی شامل ہے, اور تیسرا عقیدہ آخرت کہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہماری جواب دہی ہونی ہے. جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے, کوئی شخص اس وقت تک قیامت والے دن اپنا قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے لے. سب سے پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں گزاری, دوسرا سوال ہوگا جوانی کس کام میں گزاری, جوانی کا علیحدہ سے سوال ہوگا کیونکہ جوانی دیوانی, اور جوانی وہ وقت ہے جو اللہ کو دینی چاہیے. سب سے بہتر چیز جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کو دے سکتا ہے وہ جوانی کا وقت ہے, جوانی کس کام میں گزاری. تیسرا سوال مال کیسے کمایا, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. چوتھا سوال مال کہاں پر خرچ کیا, کمایا تو حلال تھا لیکن حرام جگہ پر لگا دیا, ولیعوذ باللہ تعالی. اور پانچواں سوال اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اب مجھے بتائیں کون سا انسان ہے اس روئے عرض پہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس کو یہ بات نہ پتا ہو کہ میں نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے, تو علم میں تو ہے بات. اور یہ بھی جو عجیب فلسفی ہے, جدوں تک پتہ نہ ہو خیر ہونی ہے, ایسی بھی اگنورینس از نو ایکسکیوز, اس دنیا میں بھی نہیں ہے. کوئی شخص موٹر پہ سفر کر رہا ہو اور وہ اوور سپیڈنگ کر دے اور اس کو روک لیا جائے, وہ کہے جی مجھے تو پتا نہیں تھا, آندہ سے میں نہیں کروں گا, کیا خیال ہے اس کو جرمانہ نہیں ہوگا؟ وہ کہیں گے بھی جرمانہ دو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ آندہ یہ نہیں کرنا. اسی طریقے سے کسی شخص کا دنیا میں پیپر ہے 28 تاریخ کو, وہ پہنچ جاتا ہے 29 تاریخ کو, کہتا ہے جی مجھے تو یاد ہی نہیں تھا, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا 28 کو پیپر ہے, تو کیا خیال ہے 29 والے دن اس کا اسپیشل پیپر لے لیں گے؟ کہیں گے بھائی سپلی لگ گئی. تو دنیا میں تو پھر بھی سپلی لگے گی, آخرت میں تو سپلی بھی نہیں لگنی. یہ تو ون چانس ہی ہے, ادھر یا ادھر, زیرو ون ہے یا زیرو یا ون. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے واضح کرتا ہے, من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس شخص کو کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر. ذالک ازکا لکم, ذالک ازکا لکم, ذالکم ازکا لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے اور ستھری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے ان کو اڈاپٹ کرنا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ کہ یہ جتنے احکامات ہیں اس میں بظاہر تمہیں شاید کسی جگہ یہ فیل ہو کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں, اس طرح ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں بہتر نہیں پتا, مجھے پتا ہے, یہ انسان بنائے ہوئے میرے ہیں, یہ نظام بنایا ہوا میرا ہے, میں تمہاری انسٹنکٹ سے بھی بہتر واقف ہوں, اور معاشرتی جو انارکیاں ہیں ان کو کس طرح اوور کم کرنا ہے یہ تمام چیزوں سے میں بہتر واقف ہوں. اب آ رہا ہے دودھ پلانے کا مسئلہ. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک. جو عورت طلاق کے بعد بھی اگر اس کا خاوند یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہی دودھ پلوائے گا, جو پہلے ایکس اس کی بیوی تھی پہلے, اب تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہی, تو اس عورت پر لازم ہے کہ طلاق کے بعد بھی 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے گی. ہاں, اس کی پیمنٹ جو ہے نان و نفقہ وہ خاوند پر ہوگا, ایکس خاوند کے اوپر. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں رہا, یہ بچہ اپنا سنبھال میں جا رہی ہوں, اس طرح بھی ہو جاتا ہے بعض گھر. تو 2 سال تک تو وہ بچہ پھینک کے بھی نہیں جا سکتی, بچہ اپنے ساتھ لے کے جائے گی. اگر وہ خامد چاہتا ہے کہ اسی سے دودھ پلوانا ہے, اگر دائی سے پلوانا ہے تو آگے آ رہا ہے کہ پھر دائی سے پلوا سکتے ہیں. تو عورتیں 2 سال تک دودھ پلائیں اپنی اولاد کو. لمن اراد ان یتم الرضاع, یہ مدت اس کے لیے ہے جو پوری کرنا چاہتا ہو دودھ کی مدت, کہ میں 2 سال تک پلواؤں گا. اگر وہ کہتا ہے 1.5 سال تک تب بھی ٹھیک ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ وہ 2 سال تک پلوا سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ زبردستی کرے کہ نہیں تم 3 سال دودھ پلاؤ. تو عورت پہ بھی زیادہ سے زیادہ 2 سال تک. وعلی المولود دلہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا رزق, وکسوتہن بالمعروف, اور اس کا کپڑا معروف طریقے سے, جو کہ اس معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے, اس معاشرے کے اعتبار سے جو 2 وقت کا یا 3 وقت کا کھانا اور جو اچھا کپڑا بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ غریب خاندان کی ہے اور آپ وہ کہہ گئے اب میں اس کی چمڑی اتاروں گی, اسے مجھے طلاق دیے تو میں مجھے اتنے مہنگے مہنگے سوٹ دے اور یا اتنا خرچہ لگائے, اس طرح بھی ہوتا ہے. وہ خامد کے گھر میں شاید 3-4 ہزار روپے لے رہی ہو, لیکن جب طلاق کے بعد چلی جاتی ہے کہتی ہے 10 ہزار روپے مہینے کا میرا خرچہ لگے. تو اس طرح سپریم کورٹ سے بھی وہ ڈسیو کر کے اس طرح کے ڈسیزن لینے کی کوشش کرتی ہیں عورتیں. تو بچے کے کا جو کی ماں کا جو کھانا ہے اور اس کا لباس وہ اس کے پرانے والے خامد کے ذمہ ہیں, یعنی بچے کے باپ کے. لا تکلف نفس الا وسعها, تکلیف نہیں دی جائے گی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق. لا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولدی, نہ تو کسی ماں کو اس کے لڑکے کے باعث تکلیف دی جائے گی اور نہ کسی باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کی اولاد کے باعث. یہ دونوں طرف ایکسٹریم نہیں ہو سکتی, کہ جسے میں نے بتایا کہ بیوی کہے کہ نہیں میں 10 ہزار روپے مہینے کا خرچہ لوں گی. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خاوند کہے کہ نہیں تو یہ 1 ہزار روپے لینا, اس میں جو اپنا کھانا پینا بھی پورا کر اور بچے کو دودھ بھی پلا. تو دونوں طرف سے ایکسٹریم نہیں کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے حقوق کا خیال فرمانے والا ہے. تو عدل وارثی مثل ذلک, اس کے لڑکے اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے جس کا کہ وہ بچہ تھا, تو اب اس کے جو ورثہ ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جس عورت سے وہ دودھ پلوا رہے ہیں اس کو پیمنٹ کریں. تو وارث کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَن تَرْضَىٰ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی سے اور مشورہ کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں دونوں پر. کہ دونوں نے, یعنی کہ وہ جو اس کی پہلی بیوی تھی جس کو چھوڑ چکا, اور خاوند آپس میں مشورہ کرے کہ ٹھیک ہے بس ڈیڑھ سال یا ایک سال دودھ پلا لیے سفیشنٹ ہے, اب اس کو ہم بھینس کا یا کوئی اور دودھ شروع کروا لیتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ واجب نہیں ہے کہ دو سال کی مدت پوری کرنی ہے, دو سال زیادہ سے زیادہ مدت ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ دائی وغیرہ سے اپنی اولاد کو, پھر کوئی گناہ نہیں تم پر. اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, جبکہ تم ادا کرو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے مناسب طریقے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اب وہی کانٹے کی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, اللہ کا تقوی اللہ کے علم میں ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہ تمام جو میاں بیوی والے تعلقات ہیں اس میں ابھی بھی آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہم اگرچہ مسلمان ہو چکے ہیں, ہندوؤں سے مسلمان ہو چکے ہیں یا کسی اور ریلیجن سے, لیکن ابھی بھی ہماری جو جذباتی جو معاملات ہیں معاشرتی اعتبار سے, کہ خاوند جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, اسی طریقے سے جو بیویوں کے ماں باپ ہیں اگر کوئی لسہ قسم کا داماد مل جائے وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کا واحد سورس کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. اور اللہ کا تقوی کس طرح پیدا ہوگا؟ جب بندہ یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہے, میرا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے, اور اللہ میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پولیس والا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اشارہ توڑوں گا اور مجھے 500 روپے جرمانہ ہو جائے گا, اور اس کو یقین بھی ہو جائے, تو چاہے رات کے 12 بجے کا ٹائم ہو, اکیلا ہو سڑک پہ, تب بھی اشارہ نہیں توڑے گا, کیونکہ دنیاوی نقصان ہو رہا ہوگا اس کو. تو ایٹ لیسٹ اتنی تو ہم کم از کم اپنے رب سے خوف رکھیں. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنا ایک بچے کو اپنے پیپروں کا خوف ہوتا ہے یا اسے اپنے ٹیچر کا خوف ہوتا ہے, اگر اس سے آدھا خوف بھی ہمیں اپنے رب کا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں. لیکن یہ کہنے کی آتا کہ ہر بندہ کہتا ہے یہ اللہ سے ڈرتے ہیں, تو یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ایٹیچیوڈ سے تو نہیں ہوتا. ہر بندہ کہتا ہے جی اللہ کو ڈرنا, جی اللہ کو ڈری رہا, اور کسی کو نہیں ڈری رہا. ایسے بھائی جی اللہ کو ڈری رہا, کیا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ رزق حرام ہوگا, معاملات کے اندر دو نمبری ہوگی, کسی نے بہنوں کی کسی نے بھائیوں کی وراثت دبائی ہوئی ہوگی, کوئی کسی طریقے سے حرام کما رہا ہوگا, کوئی کسی طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا, اور کہہ رہا ہوگا یہ اللہ کا خوف ہے. تو یہ انسان, ہر شخص کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے جو اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی تم یہ کام غلط کر رہے ہو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا انٹلیکٹ دیا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کوئی شرابی ہوگا, کوئی چرسی ہوگا, کوئی حرام کمائی کرنے والا ہوگا, خواہش اس کی ہوگی کہ میری بیوی پردہ کرے اور میرے بچے حافظ قرآن بنے, میرے بچے جو ہے نیک ہو. اعلیٰ اس کی اپنی حرکتیں ایسی ہوگی. اور یہ میں تو اپنی یونیورسٹی کا بھی ماحول دیکھا ہے کہ وہاں وہ جتنے اس قسم کے لفنڈر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں نا جو لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں, اگر اسے پوچھے نا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ شادی ہو, کہتے ہیں یہ اس قابل ہے شادی کی جائے, بے پردہ عورتیں, کوئی نکاح والی عورت ہونی چاہیے. اپنا اسٹینڈرڈ ان کا یہی ہوتا ہے. تو ہر برے سے برے شخص کے اندر بھی نیکی کا ایک یہ رمق ضرور موجود ہوتی ہے کہ وہ نیک بننا چاہتا ہے, یا کم از کم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے. خود جو بھی کر رہا ہوں, بچے کو اسکول داخل کرائے گا, یہ نہیں ہوگا کہ وہ جہاں خود پاؤڈر یا چرس پینے کے لیے جاتا ہے بچے کو ساتھ لے جائے, کوشش کرے گا کہ بچے کو اس ماحول میں نہ آنے دے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اس کو پتا ہے کہ برائی برائی ہے, اب وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے, تو یہ اس کی اپنی مرضی. ولیعاذ باللہ تعالی. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور جو کوئی فوت ہو جائے اور چھوڑ جائے اپنی بیویاں. اب یہ آ رہا ہے ان بیویوں کی عدت کا معاملہ جو بیویاں طلاق سے فارغ نہیں ہوئی بلکہ اپنے خاوندوں کے مرنے کی وجہ سے فارغ ہوئی ہیں. اب ان کی جو عدت ہے وہ مختلف ہوگی، وہ ہوگی 4 مہینہ 10 دن. اور یہ کس لیے؟ کہ عورت اپنے خاوند کے حق کی وجہ سے اس کا سوگ کرے گی، اور اس سوگ کے اندر وہ عورت کوئی بھی زینت نہیں کر سکتی، کیونکہ زینت اپنے خاوند کے لیے کرنی تھی، اس نے خاوند فوت ہو چکا ہے، نئے خاوند سے شادی نہیں کر سکتی وہ ابھی. تو اب 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ کسی شخص کے مرنے پر زیادہ سے زیادہ سوگ 3 دن ہے، مگر بیوی کے وہ اپنے خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی. اور اس میں بڑی زبردست حدیث ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو 3 دن گزرنے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر ملی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں یہ تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. تو میرے باپ کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے، اب میں نے یہ خوشبو لگا کے تمہیں بتایا کہ میں نے سوگ نہیں کیا 3 دن سے زیادہ. یہ دیکھیں، اس کو آج کوئی کہے گا یہ فنیٹکس اور ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جان بوجھ کے اس طرح کے اعمال کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ چیزیں سنت میں شامل ہیں، تاکہ توہمات جو ہے معاشرے کے اندر انٹر نہ ہو. تو جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن یتربصن بانفسهن 4 اشہر و 10 دن، تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن تک. یعنی اب وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کریں گی، اور اس دوران وہ کسی اور خاوند سے نکاح بھی نہیں کر سکتی، کوئی نیا خاوند نہیں کر سکتی، اس کے بعد اجازت ہے. یہ اب لادہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے بعد بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ولیعوذ باللہ. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب پہنچ جائے اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی مناسب طریقہ. واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ کا تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب واقف ہے. پھر وہ بار بار بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقف ہے. اگر 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد وہ عورت چاہتی ہے کہ میں نکاح کروں تو اب اس کو اجازت ہے، تم اس کو نہیں روک سکتے، اور اگر تم روکتے ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہو، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے اور تمہیں خوب دیکھنے والا ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات پہ، فیما ارغبتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کہ تم اشارے کے ذریعے پیغام دے دو ان عورتوں کو یا جو چھپائے ہوئے ہو تم اپنے دل میں. کہ اس 4 مہینے 10 دن کے اندر ظاہر نکاح تو تم کر نہیں سکتے کسی عورت کے ساتھ، اور نہ اس کو واضح طور پر نکاح کے لیے کہہ سکتے ہو، البتہ اشارے کے نائے میں اس تک بات پہنچائی جا سکتی ہے کسی عورت کے ذریعے، یا کسی اور معاملے میں کسی بہن اپنی بہن کے ذریعے یا والدہ کے ذریعے، کہ وہ شخص جو ہے وہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، وہ آج کل رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو یہ نہ کہہ رہے کہ تیرا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، صرف اس کو اشارے سے بات پہنچا دی جائے اگر کوئی شخص انٹرسٹ رکھتا ہے کسی عورت میں جو کہ بیوہ ہے. اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر ہندوانہ پس منظر نے غلبہ کیا ہوا ہے کہ کوئی شخص نکاح کا پیغام بھی نہیں بھجوا سکتا کسی عورت کے لیے، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو چکی ہے آپ اس کو بھی پیغام بھجوا سکتے ہیں. عدت کے دنوں میں بھی اشارے کے نائے میں، عدت کے بعد تو ویسے آپ واضح طور پہ بات کر سکتے ہیں. تو ہمارا یہ جو معاشرہ اس وقت اسٹیبلش ہے، اٹ از نتنگ ٹو ڈو ود قرآن اینڈ حدیث. یہاں دوسری شادی کرنا جرم ہے، زنا چھپ کے کرنا کوئی جرم نہیں ہے. عورت بیوہ ہو جائے گی، اس کی عمر 20-22 سال ہوگی، 1-2 بچے ہوں گے، پوری زندگی سسرال میں گزار دے گی، یا اپنے بھائیوں کی جھڑکیں یا بہنوں کی جھڑکیں کھاتے ہوئے یا لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے، صرف اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہ اس نے دوسری شادی کیوں کر لی. اور قرآن پاک کس قدر واضح طور پر فرما رہا ہے، بلکہ عرب میں تو آج یہ ٹریڈیشن، آج تک ٹریڈیشن یہ موجود ہے، کوئی عورت بھی بغیر نکاح کے نہیں رہتی. 50 سال 55 سال کی عمر میں بھی کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کو عدت گزرنے کے فوراً بعد رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی رکنا بھی چاہے وہ نہیں رک سکتی، اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی شادی کر دیتی ہیں، کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. اس طرح کئی کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہندوانہ پس منظر کی وجہ سے، ہندوؤں سے جو ہم نے چیزیں جو بری لی ہیں، ٹریڈیشنز لی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. والعیاذ باللہ. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اب بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر، مگر یہ کہ ان سے کہو شریعت کے مطابق کوئی بات طریقے کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چیز پہ تو میں کوئی گرفت نہیں کرتا کہ تم ان عورتوں کا ذکر نہ کرو. ظاہر ہے کہ کوئی شخص عورت بیوہ ہوئی ہے تو اب کسی اپنی محرم کو اس کے پاس بھیجنا ہے اشارے کنائے میں بتانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نام بھی لینا پڑے گا. تو اب اس قدر تقوی کا ایزا نہ ہو جائے کہ کہہ دیے اس عورت کا نام بھی نہیں لے سکتے. تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے تم اس عورت کا نام بھی لے سکتے ہو کہ ہاں جی اس عورت سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو اشارے کنائے سے یہ بات پہنچا دیں. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت الکتاب. اب کتاب سے مراد یہاں شرعی حکم، یعنی عدت لیا جا رہا ہے اپنی انتہا کو. جب تک وہ عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک تم نکاح نہیں کر سکتے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوهُ. اور یقین سے یہ جان لو بات کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے نفس میں ہے. فَحْذَرُوهُ فَحْذَرُوهُ سو اس سے ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، حلم کرنے والا ہے، حلم فرمانے والا ہے. اور یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات پر بھی گرفت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لیکن یہ اس کی معافی ہے اور اس کا حلم ہے کہ تمہاری دل کی باتوں کے اوپر بھی گرفت نہیں کرتا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ فاطر میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا نہ بچے کہ جس کی گرفت ہو، گرفت نہ ہو، ہر بندہ پکڑا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے اور حلیم ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. کوئی حج نہیں تم پر اگر طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا تک نہیں اور انہیں مقرر کیا ہے تم نے ان کا مہر. ومتعوهن اور خرچہ دو انہیں علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره. اس حیثیت کے مطابق، اگر کوئی حیثیت والا ہے تو حیثیت کے مطابق، کوئی تنگ دست ہے تو اس کے مطابق اس کو خرچہ دے دے. اب یہاں پر ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کے ساتھ ابھی رخصتی نہیں ہوئی یا میاں بیوی نے ابھی جو ہے وہ نکاح کے بعد ان کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، یہ ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور اب ایسی عورتوں اور طلاق دی جائے گی تو ان پر عدت بھی کوئی نہیں ہوگی. ظاہر میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا عدت کی حکمت کیا ہے، کہ عدت کی وجہ سے اگر اس عورت کو حمل ٹھہر چکا ہے تو اس کی جو اولاد ظاہر ہونی ہے تو وہ پتہ چل جائے گی تین طہر کے اندر. اور یہ بھی ساتھ میں نے مسئلہ بتایا تھا صحیح حدیث سے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو طلاق دے دی، اور یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، تو جس عورت جو عورت حاملہ ہو یا اس کو بچہ ہونے والا ہے اس کو طلاق دے دو طلاق نہیں ہوتی. یہ بالکل جھوٹا مسئلہ، طلاق ہو جائے گی لیکن وہ حمل کے وضع ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے ایک دن بعد پیدا ہو جائے. اب اسے تین طور تک انتظار نہیں کرنا. تو اصل حکمت اس کے اندر ہے. لیکن اب یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ آ رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کی رخصتی ہی نہیں ہوئی عورت کی اور طلاق دے دی ہے تو ان کو مہر اور خرچہ دے دو. لیکن اب اس میں جو ہے وہ مہر جو ہے وہ آدھا دینا ہوگا. حقاً علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر. وائل طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. بری بات آ گئی. اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تمہیں انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف مہر ادا کرو. تو جس شخص نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی یعنی نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تو آپ آدھا ہاتھ مہر دے گا، پورا نہیں دے گا۔ تو یہ بھی اکثر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن پاک میں بالکل کلیئر کٹ موجود ہے۔ نصف ما فرضتم، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، الا ان یعفون او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ اگر اپنا حق معاف کر دے یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ۔ اب اگر جس عورت کو طلاق دی ہے وہ عورت خود کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں مہر نہیں لیتی یا میں اتنے پیسے لے لیتی ہوں بس سفیشینٹ ہے، تو وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو جس نے اس کو طلاق دے دی وہ اپنا مہر معاف کر سکتی ہے، لیکن خاوند نہیں کر سکتا یہ حرکت کہ وہ جس اس کے حق سے بھی اس کو کم دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی کے۔ اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ عورت طلاق لے لیتی ہے، ایک تو ہے نا خاوند نے طلاق دی اپنی بیوی کو بغیر رخصتی کے تو وہ آدھا مہر دے گا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے خود طلاق لے لی اپنے خاوند سے، تو اب خاوند پہ مہر کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اگر تم معاف کر دیتے ہو معافی کا معاملہ اختیار کر لیتے ہو کہ حق مہر اگر ان کو کچھ دے چکے تھے تو ان کے پاس ہی رہنے دو، کچھ عرصے کے لیے تمہارے ساتھ منسوب رہی تم اخلاقاً اس کو وہ معاف کر دو، جس کے پاس پیسے موجود ہیں وہ رہنے دو اس کو حق مہر جو دیا تھا، ظاہر نکاح کے بعد حق مہر دینا ہوتا ہے۔ تو اب خاوند اگر بیوی نے خود طلاق لی ہے تو اصولاً اس عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوا اپنی مرضی سے طلاق لے رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ تم چاہو تو اس کو رہنے دو، بہتر ہی ہے کہ تقوی کے قریب ہے کہ تم وہ حق مہر معاف ہی کر دو۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس میں لین دین کے معاملے میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ پوری دو تین بلکہ پانچ چھ آیات کے اندر بار بار یہ ٹاپک ریپیٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کو خبر ہے، یہ بار بار اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اصل تقوی کی روح یہ ہے کہ انسان کو یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھائیو دنیا کا کوئی قانون آپ کو گناہ سے روک نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ انسان کو یہ کنسپٹ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی کی بار بار تلقین اس معاملے میں خاص طور پہ ہو رہی ہے، کیونکہ معاشرے کی انارکی جو پھیلتی ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے اور طلاق کے معاملات ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اولاد تباہ ہو جاتی ہے، ظاہر ہے میاں بیوی الگ ہو گئے، اولاد کچھ عرصہ باپ کے پاس کچھ عرصہ جو ہے ماں کے پاس، نہ ان کی تعلیم ہو سکتی ہے نہ تربیت ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ انہی بچوں نے آگے چل کے معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، لیکن وہ معاملہ سارا کا سارا تل پٹ ہو جاتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطى، اب دیکھیں اس کے ساتھ ہی بات آ گئی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے گا اس تقوی کو تازہ رکھنے کے لیے، اس تقوی کو قائم رکھنے کے لیے، گاڈ کانشیسنیس کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یہ نہیں ہے کہ جب فارغ ہو گئے تو پڑھ لی، جب دل کیا قضا کر لی، خیر ہے ابھی قضا کر دیتے ہیں رات ہی ساری کٹیاں پڑھ لیں گے، حفاظت کرنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، اپنے وقت کے اندر پڑھنی ہے۔ اب کسی شخص نے یہ روٹین بنائی ہے کہ فجر کے وقت وہ لیٹ اٹھتا ہے، اشراق کے وقت میں اٹھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں کیا کروں، رات کو ڈیوٹی سے بھی لیٹ آتا ہوں اور میں فجر کے بعد اٹھ نہیں سکتا، چلو صبح دفتر جانے سے پہلے دو سجدے دے لوں، تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھا ہے، اللہ کی مرضی کی تو نہیں پڑھ رہا۔ حالانکہ اسی شخص کا دفتر اگلے دن جو ہے نا صبح فجر کے وقت شروع ہو اور اس کو بتایا جائے اگر تو فجر کے وقت نہ پہنچا تو تیری تنخواہ آدھی کاٹ لی جائے گی، وہ پہنچے گا، آپ دیکھیں کیوں نہیں پہنچے گا۔ تو یہ سارے کے سارا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تقوی کو تازہ رکھنے کے لیے نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے غزوہ خندق کے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطی ارشاد فرمایا، اور اس جنگ کے دوران ایسے معاملات ہو گئے کہ عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اوپر لعنت فرمائی کہ انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی ضائع کروا دی ہے درمیان والی نماز. اور اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ یہ خصوصاً کاروباری طبقہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ کاروبار کی جو تیزی ہے وہ اسی وقت میں آتی ہے، عصر سے مغرب کے دوران، زور سے عصر کے درمیان بہت کم گاہک آتے ہیں. اس لیے اس کے اندر حکمت ہے کہ وہ عصر کی نماز اگرچہ ہے تو ہلکی ہے، چار فرض ہی ہیں، سنتیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ غیر موقع ہیں، ان پہ سختی نہیں، کوئی پڑھے گا تو ثواب ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن وہ چار فرض پڑھنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اور پھر صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ پھر بعض اوقات انسان منافق کی نماز پڑھتا ہے، وہ یہ کہ سورج زرد ہو جاتا ہے، جا کے دو ٹھونگے دیتا ہے اور نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اس میں بہت تھوڑا کرتا ہے، وہ منافق کی نماز ہے. صلاۃ الوسطی جو ہے وہ عصر کی نماز، اس کا بڑا اہتمام ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لے کے حدیث کی تمام کتابوں میں اس کا وقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ ایک مثل کے برابر ہو جائے، یعنی اس چیز کے اپنے برابر سایہ ہو جائے، تو عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اور اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے چند ایک جو جعلی قسم کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اختلاف پھیلا ہے، ورنہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ایک مثل کے اوپر وقت نہ شروع ہوتا ہو عصر کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثل پہ پڑھ کر، یہ ایک مثل کو بھی سمجھ لیں، ذرا آنکھیں کھولیں، تھوڑا اٹینٹیو ہو، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ آنے لگا ہے. ایک مثل کا کیا مطلب ہے؟ ایک مثل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اپنے سایہ کے برابر ہو جائے، بلکہ سایہ اصلی پلس ایک مثل سایہ، کیونکہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہے وہاں تو ایک مثل جو ہے وہ تو تقریباً 10:30 بجے ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایکویٹر سے خطے استوا سے دور ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت جو ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے کتنا لمبا سایہ ہوتا ہے، 3-4 گنا ہوتا ہے، تو کیا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ تو جب سورج اپنی ٹریولنگ میں درمیان میں پہنچتا ہے، مثال کے طور پر سورج صبح نکل رہا ہے 5 بجے اور شام کو 6 بجے غروب ہو رہا ہے، 5 سے 6 تک لے کے 13 گھنٹے بنے، ان 13 گھنٹوں کا نصف کریں 6.5 گھنٹے، تو 5 بجے میں 6.5 گھنٹے جمع کریں کتنے بنے؟ 11.5. 5 اور 6 11 اور 11.5، یہ 6.5 گھنٹے جب جمع کریں گے تو اس وقت سورج ہوگا اپنے ٹریک میں درمیان میں. اس کے بعد سورج جو ہے وہ باقی درمیان 6.5 گھنٹے میں طے کرے گا، اگر 6 بجے سورج جو ہے اس کا وہ غروب ہو رہا ہے، تو یہ 11:30 بجے جو ٹائم ہوگا اس وقت جو انسان کا سایہ ہوگا اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. وہ ہو سکتا ہے انسان کے اپنے سایہ کے برابر ہو، یا اس سے آدھا ہو، یا پونا ہو، وہ سایہ جمع بندے کا پورا سایہ، اس کو کہتے ہیں ایک مثل. ہو سکتا ہے انسان کا سایہ جب 1.5 گنا ہو وہ ایک مثل بن رہا ہو، اور بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے انسان کا سایہ 2 گنا ہو تو وہ ایک مثل بن رہا ہو. ایک مثل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے برابر سایہ ہو جائے، سایہ اصلی کو مائنس کرنا ہے، ادروائز شمالی علاقہ جات میں کیا، اور اس بات کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے. اس طریقے سے 2 مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سایہ اصلی نکال کے، تو یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا. بعض لوگ وہ جو ہے وہ ادھر اکثر اوقات عصر کی نماز زور کے وقت میں ہو رہی ہوتی ہے، کہتا ہے جی سایہ برابر ہو گیا، وہ سترا آگے کھڑا کیا ہوتا ہے دھوپ میں، سایہ برابر ہوا جی عصر کا وقت شروع ہو گیا. اب کئی بار نماز جو ہے وہ عصر کا وقت 3:35 میں شروع ہو رہا ہے، 3:30 نماز ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں برابر ہو گیا سایہ. سایہ اپنے اس کے برابر ہونا صرف شرط نہیں ہے، بلکہ ایک مثل سایہ کا مطلب ہے سایہ اصلی جمع وہ ایک مثل سایہ. یعنی بندے کی ہائٹ اگر 6 فٹ ہے تو جب سایہ 6 فٹ ہو جائے گا پلس جو 11:30 بجے سایہ تھا 2 فٹ یا 3 فٹ، اس کو جمع کرے تو یہ 1.5 گنا یا 1.25 گنا جب سایہ بنے گا اس کو ایک مثل کہا جاتا ہے. ایک مثل کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے برابر سایہ. ہاں دنیا میں صرف ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں ایک مثل سایہ کا مطلب ایک مثل ہوگا، وہ خط استوا پر ہوگا، کیونکہ ادھر درمیان میں جو ہے وہ سایہ زیرو ہو جاتا ہے. جو ایکویٹر کے اوپر ملک لائی کرتے ہیں، جیسا کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب سورج عین مکہ شریف کے اوپر آ جاتا ہے، اس دن لوگ اپنا قبلہ بھی درست کر لیتے ہیں پوری دنیا کے لوگ. تو ایکویٹر کے اوپر جو ملک جو ہے وہ زمین کے درمیان میں سے جو خط استوا گزرتا ہے، ان ملکوں میں جب سایہ ایک مثل ہو جائے گا یعنی اپنے برابر ہی چھ فٹ کا بندہ چھ فٹ کا سایہ ہو گیا تو زور شروع. لیکن ہمارا ملک ایکویٹر سے بہت دور ہے تو سایہ اصلی, بعض کا سایہ اصلی تین فٹ ہوتا ہے, بعض کا چار فٹ, بعض کا پانچ فٹ, پانچ فٹ وہ بھی, پھر اس کے بعد پورا چھ فٹ سایہ مزید بڑھے گا تو تب جو ہے وہ مثل اول ہوگی, تو اثر کا وقت شروع ہوگا. تو یہ میں نے اس کو ڈیٹیل سے اثر کے وقت کو یہاں ایڈریس کیا. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا مظاہرہ کیا کرو, اپنے رب کے لیے کھڑے رہا کرو عاجزی کے ساتھ. نماز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے, یہ نماز سب سے بڑی عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جب کوئی شخص ہاتھ باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, ان میں سے کلمہ توحید اور اقرار رسالت کے بعد پہلی چیز نماز کو قائم کرنا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو قائم کرنا پہلے نمبر پہ. نماز سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اور ہم کیسے مسلمان ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, نمازوں میں سستی کرتے ہیں, اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں, فجر چھوڑ دی, گرمیوں میں عشاء چھوڑ دی, اور اسی طریقے سے جو کاروبار میں اثر چھوڑ دی, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے. تو جان بوجھ کر اس امید پر گناہ کرنا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. اور اللہ کے ساتھ کیا مذاق, اپنے ساتھ خود ٹھٹا اور مذاق کرنا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تم کو ڈر ہو دشمن یا خوف کا تو جو پیدل ہے یا سوار ہے جیسے بن پڑے اس طرح نماز ادا کر لے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جو کہ تم نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض اوقات کبھی انسان سفر میں ہوتا ہے یا جنگ کی حالت کے اندر انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے اور نماز تیزی سے ادا کرنی پڑتی ہے, اور ظاہر ہے سفر میں بعض اوقات بس چھوٹ رہی ہے, ٹرین چھوٹ رہی ہے, تو انسان کی کنسنٹریشن بھی نماز میں نہیں ہوتی ہے, تو تیزی تیزی سے اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جب خوف کی حالت میں ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں کوئی ایسا معاملات آئے یا دشمن سے ڈر ہو اور تم تیزی سے نماز پڑھتے ہو, تو جب امن کی حالت میں آؤ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر سکون کے ساتھ کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی افراتفری نماز میں مچائی ہوئی ہے. بعض لوگ ایسے ہو جی دکان میں پہنچنا تو روزانہ کی روٹین ہے, اس کو سیٹ کریں. کوئی بہت بڑا ایشو جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں پھر یہ ہے کہ انسان بعض کا تیزی سے نماز ادا کرتا ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, جیسا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. وہ کیسے سکھایا ہے, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز سکھائی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اذکار, یہاں ذکر کا خصوصاً ذکر ہے, وہ اذکار جو سنت اذکار ہے فرض نماز کے بعد, جیسے آیت الکرسی ہے, اسی طریقے سے ایک دفعہ بلند نماز سے اللہ اکبر, تین دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذل الجلال والاکرام, اور اسی طریقے سے تسبیح فاطمہ ہے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمد اللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یا 33 دفعہ اللہ اکبر, اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ تمام سنت اذکار ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر یہ تم ان چیزوں کے اوپر توجہ دو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور جو لوگ فوت ہو جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے اپنی بیویاں, وصیت لازواجہم متاعا الی الحول حول غیر اخراج, تو ان کو چاہیے کہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے کہ ان کو ایک سال کا خرچہ دیا جائے اور وہاں سے نہ نکالا جائے. یہ آیت بھی منسوخ ہو چکی ہے, جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اب تو وراثت کے احکام سے ہمیں سورۃ النساء سے پتا ہے کہ خاوند مر جائے گا تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا. تو جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, میں نے پہلے بھی بتایا سورۃ البقرہ بلو پرنٹ ہے اسلامک شریعہ کا, یہ ابتدائی خاک ہے, تکمیل سورہ مائدہ میں ہوئی ہے اور کچھ احکام سورۃ النساء کے اندر, اور اسی طریقے سے باقی صورتوں کے اندر آئے ہیں. تو سورۃ النساء کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون نازل فرما دیا کہ 1/8 حصہ ملے گا. لہٰذا یہ آیت منسوخ ہے اس وقت تک جب تک کہ وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. تو پھر یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مرنے لگا تو اپنی بیوی کے لیے 1 سال کا خرچہ اس کی وصیت کر دے, اور دوسرا یہ کہ اس کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا. ہاں اگر اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہے پھر اس کو کوئی اجازت ہے, لیکن خود سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, پھر اگر وہ خود ہی چلے جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ, تم پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ وہ کریں وہ اپنے معاملے میں. مِن معروف, جو مناسب طریقے سے. اب وہ اگر عورت چاہتی ہے میں کسی اور شخص سے نکاح کر لوں تو وہ چلی جا سکتی ہے, 1 سال کے بغیر پہلے ہی بے شک گھر چھوڑ جائے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے نکاح کرنے کی. اس کے اوپر بلیم نہیں کسی کو کیا جا سکتا کہ اس نے دوسرا نکاح کیوں کر لیا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, اور جس کو طلاق دی جائے اس کو خرچہ دینا چاہیے مناسب طریقے پہ. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, اور یہ ہے پرہیزگاروں پر لازمی. یہ حق اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے اوپر رکھ لیا ہے کہ وہ خرچہ دیں گے ان کو جو بیویاں ہیں ان کی پہلے جن کو وہ طلاق دے چکے مناسب طریقے پہ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو تاکہ تم سمجھ جاؤ. اب یہ کس معاملے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, یا میں اسی رکوع پہ, آج ہمارا درس بھی مکمل ہونا ہے. آگے الحمدللہ ہمارا دوسرا پارا اگلی دفعہ مکمل ہو جائے گا, اور اب اس دوسرے پورشن میں غزوہ بدر کی تیاری کے لیے, جو غزوہ بدر بنی اسرائیل کا ہوا تھا, تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی, اس کا تذکرہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا زبردست. سموئیل نبی جو تھے علیہ السلام, ان کی سرکردگی کے اندر جو معاملہ ہوا تھا اس کا تذکرہ آئے گا اگلے رکوع کے اندر, اور اس سے اگلے رکوع کے اندر. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو خرچہ دینا چاہیے مناسب طور پر, یہ واجب ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے مسلمانوں کے اوپر بھی یہ قانون لاگو کر دیا گیا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور وہ عورت اگر کسی اور مرد سے شادی نہ کرے تو پوری زندگی اس عورت کا خرچہ جو ہے وہ پچھلے والا خاوند دے گا جس نے اس کو طلاق دی ہے. حالانکہ یہ سراسر ظلم پر مبنی ہے, اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اب 1 سال تک کا خرچہ, اور یہ بھی اس صورت میں تھا جب پہلے کے احکامات تھے, ورنہ اب تو وراثت کا حکم. اس کو کس چیز کا, اگر وہ مر جائے تو وراثت ہے, اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس طرح کے معاملات تو وہ حق مہر وغیرہ دے گا. تو پھر انڈیا کے اندر پورا پروٹیسٹ ہوا, بڑی ایجیٹیشن ہوئی, اور راجیو گاندھی کو بھی سپریم کورٹ کے ساتھ انوالو ہو کے یہ مسئلہ حل کروانا پڑا کہ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں اس کے اندر انڈیا کی سپریم کورٹ کوئی اس طرح کا ڈیسیزن نہیں کرے گی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. اور مسلمانوں نے وہاں یہ کیس ون کیا تھا کہ ہندوؤں والا قانون اپنے پاس رکھے, اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب اس کو حق مہر دے گا 10 سال. اب یہ نہیں کہ پوری زندگی اگر وہ عورت کسی اور خاوند سے شادی نہیں کرتی تو پچھلے خاوند کو سزا ہے, پوری زندگی اس کا خرچہ اٹھائے گا, تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جو اگر کوئی غلط بات ایسی منہ سے نکلی وہ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جو رکوع, 2 رکوع بہت امپورٹنٹ ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے, اور ہمارا پارا نمبر 2 بھی مکمل ہو جائے گا. تو اب یہ طلاق کے قوانین جو 2 ہفتوں سے چل رہے تھے آج الحمدللہ یہ مکمل ہوئے, اور یہ بڑے مشکل چیزیں ہیں, اور آپ دیکھیں ہر لمحے پر نئے نئے احکامات آ رہے تھے. ان کو گھر بھی جا کے ایک دفعہ ترجمے سے ضرور پڑھیں, ورنہ یہ ساری چیزیں ذہن میں بھی نہیں رہتی ہیں. محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ.